الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت بندگی کرو کسی کی سوائے اس کے. تمہید میں یہ کیا جا چکا ہے کہ ان دونوں رکوعوں میں جو تعلیمات قرآن مجید کی آئی ہیں ان میں اول و آخر توحید کا انتظام اور شرک سے اجتناب پر زور دیا گیا. معلوم ہوا کہ ہماری پوری معاشرتی زندگی، تمدنی زندگی، ریاستی سطح پر جو بھی اجتماعی نظام ہے، در حقیقت وہ توحید ہی کی بنیاد پر پائی. یہ گویا کہ وہ فصیل ہے کہ پورا جو ہمارا تمدن ہے وہ اس توحید ہی کی فصیل کے اندر اس کی آباد کاری ہے. یہاں جو انداز ہے وہ بہت روک کرنے کے قابل ہے. قضا ربوں کا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، یہ جو وہ ہے کہ ڈسائڈ، اس میں کوئی بات نہیں ہوگی، یہاں کوئی نرمی نہیں کی جائے گی، اس معاملے کے اندر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. یہ تو وہ اصل اصول ہے دین کا کہ جس میں کہیں کسی مداخلت کا کوئی سوال نہیں. چنانچہ سورہ نساب میں دو مقامات پر یہ آیت آ چکی ہے، کیونکہ جو ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق تفصیلی جو احکام آئے ہیں وہ سورہ نساب میں. یہی جو انداز ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں اس سے کم تر جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، کم تر گناہ، اس سے کم تر جو بھی خطائیں ہوں جس کو چاہے گا. یہ بھی نہ سمجھو کہ یہ کوئی فری لائسنس ہے کہ اس کے علاوہ تمام گناہوں کے لیے گویا کہ یہاں پیشگی طور پر اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے. صرف یہ تو امید دلائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کم تر گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. وہ جو انداز ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، در حقیقت یہاں اسلوب میں وہی بات آ گئی، وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. یہ تو گویا کہ ڈسائڈڈ ہے، اس معاملے میں کہیں کسی مداخلت کا، کسی نرمی کا، کسی گفتگو کا، کسی ڈائلاگ کا کوئی امکان نہیں. یہاں در حقیقت جو نوٹ کیا گیا، میں نے پہلے تمہید میں بھی یہ کیا تھا کہ یہاں جو ہے توحید عملی کا ذکر، اللہ تعبدوا الا اياه، اختتام پر آئے گی وہ توحید عقیدے کی، لا تجعل مع اللہ الہ آخر، بلکہ اس رکوع سے پہلے دوسرے رکوع کی آخری آیت میں یہی ہے لا تجعل مع اللہ الہ آخر. لیکن یہ کہ یہاں در حقیقت توحید عملی ہے، اور اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے جو تیسرا سبق تھا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل. اس کے ضمن میں ہم نے جو اقسام شرک پر مفصل گفتگو کی تھی، تو عبادت سے مراد در حقیقت نماز ہوگا نہیں، بلکہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی. اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، اطاعت مطلقہ اللہ کی، اس کے سوا جو بھی اطاعتیں ہوں گی اللہ کی اطاعت سے تابع ہوں گی. محبت والا ترین اللہ کی ہوگی، جو بھی محبتیں ہوں گی اس کے تابع ہوں گی، اس کے نیچے نیچے ہوں گی. تو جو کہ دونوں چیزیں جو ہیں جو عبادت کے اصل اجزاء ہیں، اس کا جسد ظاہری اطاعت ہے، اس کی روح باطنی محبت ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے آخری درجے میں اللہ کے سامنے جھک جانا، العبادت و التذلل، جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، غایت الذل و غایت الخضوع لیکن غایت الحب کے ساتھ ہر درجے میں اللہ کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا. تو گویا کہ عبادت کے یہ دونوں اجزاء، ان میں اصول کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جہاں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. والدین کی بھی اطاعت کی جا سکتی ہے، اساتذہ کی، اپنے بزرگوں کی، حکام کی، جس کی چاہو اطاعت کرو، لیکن اللہ کی اطاعت سے نیچے نیچے. کہیں بھی کسی کی اطاعت اگر کبھی گئی اللہ کی اطاعت سے بالا تر، اللہ کے حکم کو پس خود ڈالتے ہوئے، تو یہ شرک ہے، شرک کی اطاعت. اسی طرح محبت کرو، سب سے کرو، والدین سے کرو، اولاد سے کرو، بیوی شوہر سے کرے، شوہر بیوی سے کرے، اپنے وطن سے کرو، اپنی قوم سے کرو، اپنے گھر سے کرو، ہر شے سے محبت کرو. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المطومۃ والانعام والحرث، یہ محبت طبعی ہے. جبلی طور پر اللہ نے یہ محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ساری محبت اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے نیچے نیچے ہے. کوئی ایک محبت کی دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے برابر آ کر براجمان ہو گئی تو یہ شرک سے محبت ہو جائے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تو گویا کہ اصل الاصول ہے، اول بھی آخر بھی، اور اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے مختلف مواقع پر. اب آگے چلیے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، اور آج جو ہم نے آیات جن کا کہ اس رکوع کے مضامین کی مشابہ جو آیات دیکھی ہیں ان میں آپ نے دیکھ لیا کہ چاروں جگہوں پر اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق. سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اللہ کے ساتھ خدمت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اس نے سنو. سورہ انعام کا 19 رکوع، توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اس نے سنو. اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا اللہ نے، انشکر لی والے والدین، کرو شکر میرا اور اپنے والدین کا. اس میں نوٹ کر لیجئے، کیونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو اس میں عرض کر چکا ہوں. معاشرت کے اندر اصل سے دیکھ لیجیے کہ کس کا کیا حق ہے، وہ حق ادا کیجیے. اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا ہے، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے. البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو، انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے، یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ واسطہ والدین بنے. پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جبکہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب جبکہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں تھا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا تھا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم کی ہے، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے ہیں، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے، یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصول اصول ہے کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد، بلکہ متصلاً بعد، بریکٹڈ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق. یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیں. جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد مشروع کی ہے، والدین کی نہیں، والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹڈ اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، سورہ تغابن میں بھی ہم پڑھ چکے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق شکر اس میں اللہ کے فوراً بعد والدین. معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی. جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر آئے گا، لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر آئے گا. ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب جو ہے وہ بدل جائے گی. تو یہاں نوٹ کیجئے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت ہے. میں عرض کر چکا ہوں جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے، کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے. اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنسبی ہوگی. مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت. نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے، جو خاندانی نظام کی چوریاں بھی ہوئی ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں، اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں، ایسٹ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ، خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہو، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر، اس کے خاندان کے نظام اس طرح چولہے جو ہے ڈھیلی ہو چکی ہیں. اولڈ ہاؤسز بنا دیجیے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجیے، اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں. یہ جو کیفیت ہو چکی ہے، در حقیقت یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور تمدن کی جڑ کاٹ دینے والی بات. لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ جیسے یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ تین ڈائمنشن ہے، اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، مرد اور ایک عورت کے مابین، یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی. اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں کا. پھر جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، یہ رشتہ مستحکم ہو. اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے. سورہ تغابن میں والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ایک طرف تو خود محتاط رہو، ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھنا، ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو، لیکن حلال کے دائرے کے اندر، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھو. دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے، تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلاؤ، تاکہ ان کی آفت کمرے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب کو بچ سکے. اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام، معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو، تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے اندر. لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھے، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کرے، وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے، لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیے، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ، یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دیتے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو. اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے ہمیں، ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے. ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ سکتے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہیں کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں. اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنتے ہیں اور ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہتے ہیں. تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد خاندان کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور اس مقام پر اس مضمون پر یہ مقام ذروۂ ثنام ہے قرآن مجید کا, جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں, واقعہ یہ ہے کہ یہ ذروۂ ثنام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع پر. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر بڑا بڑی عمر کو بڑھاپے کو, احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک, او کلاہما یا وہ دونوں, فلا تقل لہما اف, تو انہیں اف تک مت کہو. یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت شے کو جس سے گھن آتی ہے, جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخون تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں, ان سے جن سے انسان کو کچھ جن سی آتی ہے. یہ ہے لفظ, اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا فا, اس کا مادہ یہ ہے. تو اس کہنا جو ہے در حقیقت اس نفرت کا استحقار کا انداز. فلا تقل لہما اف, بن کو انہیں اف تک مت کہو. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے, ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون, بڑی نفرت اور ذکارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے, تم ہے تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی, یعنی یہ کہ میں ان سب سے بڑی ہوں اور میرا ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہی لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے, اف لکما اقعدانی, کیا آپ دھکوسنے کی باتیں کر رہے ہیں, کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا, تو وہاں بھی لفظ اف آیا ہے. تو یہاں نوٹ کیجئے, فلا تقل لہما اف, انہیں اف تک نہ کہو کسی معاملے میں, کہیں انہیں یہ احساس, اس کا اصل مفہوم سمجھیے, ان کے احساسات مجروح نہ ہو جائیں. یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بول سمجھ رہے ہیں یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں, ہمیں اب کوئی بلند استحقار دیکھ رہے ہیں اولاد کی طرف سے, یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا. فلا تقل لہما افکن ولا تنہرہما, جھڑکو مت. یہ آگے بعد مزید باتیں ہو جائے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں, تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا, ارذل العمر, ایک بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے, اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا, انسان کے حافظے میں, ذہن میں, سوچ میں وہ گنی ترقی معکوس شروع ہو جاتی ہے, بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہیں وہ عود کر آتی ہیں, لوٹ کر آ جاتی ہیں, وہی عادتیں, وہی خواہشات. اس ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی, ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا, لیکن لا تنہر ہوما, جن کو مت. بات جو ہے وہ قل لہما قولا کریما, بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ, ادب کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ. کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دینا ہے تو جھڑکنے کے انداز میں نہیں, ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز میں نہیں. ولا تنہر ہوما وقل لہما قولا کریما, اور ان سے بات کیا کرو, گفتگو کرو, ان کے سے مخاطب ہو تو بڑے ادب کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے. وقف لہما جناح ذل من الرحمہ, کیونکہ یہاں کتنے مختلف اسلوبوں سے بات لائی جا رہی ہے, ایک ہی بات ہے لیکن تکرار کے ساتھ, اعادے کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے. وقف لہما جناح ذل, اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھا کرو ان کے سامنے, جناح ذل من الرحمہ. اب ذل بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے پست ہو جانا, کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا. پھر رحمت اور شفقت, یہ جو کیفیت ہے جذبات کے اندر, ان کے سامنے یہ رہو تمہاری روش یہ ہو, تمہارا انداز یہ ہو. جیسے لفظ قنوت ہے, قانتین اور قانتات, اللہ کے فرما بردار، کھڑے ہونے میں بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک کسی کے سامنے آپ سینہ تان کر کھڑے ہیں، ایک کسی کے سامنے آپ کا جھکے ہوئے اپنے شانوں کو جھکایا ہوا ہے، ہلکا سا خم آیا ہوا ہے، یہ انداز جو ہے کھڑے ہونے کے فرق میں بھی انسان کی جو باطنی کیفیات اور احساسات ہیں ان کا پورا انعکاس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہی لفظ آیا ہے سورہ حجر میں حضور کے لیے، حضور سے فرمایا گیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کے حق میں شفقت و رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھیے۔ اور اس میں گویا کہ ایک تفسیر لفظی ہے کہ جیسے مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، ذرا سا کہیں خطرہ محسوس ہوا، کوئی اندیشہ ہوا تو چاہے وہ بلی آ رہی ہو اسے لڑنے کو تیار ہو جائے گی مرغی اپنے بچوں کو، ورنہ تو شاید بھاگے وہاں سے، لیکن بچوں کو بچانے کے لیے اپنے ان پروں کے نیچے چھپا کر اور وہ کھڑی ہو جائے۔ تو یہ انداز ہے وقت جناح للمؤمنین، اے نبی آپ بھی اپنے کندھوں کو اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ اب اہل ایمان کے سامنے جھکا کر رکھیے، وہ جب آئیں تو محسوس کریں آپ نے رحمت اور رافت اور شفقت۔ وہ لفظ یہاں آیا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ انداز اختیار کرو ان دونوں کے سامنے کہ اپنے بازوؤں کو اپنے شانوں کو اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو، مِنَ الرَّحْمَةِ نیاز مندی کے ساتھ، رحمت اور شفقت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ جان لو کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہو اے رب میرے ان پر رحم فرمائیو، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ ان دونوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ یہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، یہ تربیت جو ہے باب تفعیل سے ربا یربی تربیت ہے، اس میں اختلاف ہے کہ مادہ اس کا را با با ہے یا را با واو ہے، حرف علت جو ہے آخر میں، لیکن یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مادے کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں، اس بحث میں اس پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختلف مواقع پر یہ بات آ چکی ہے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے، تربیت، پالنا پوسنا پروان چڑھانا، یہ لفظ ربیا یہ باب تفعیل ہے، ربا یربی تربیت، کما ربیانی صغیرا، اے رب میرے جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تکلیف پر تڑپتے رہے، بیمار میں تھا جاگ کے یہ رہے، اپنا پیٹ کاٹا مجھے کھلایا، اپنی آرام کی قربانی دی اور میرے لیے فکر مند رہے، لہذا اب ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تم ہی سے درخواست ہے کہ تو ہی ان پر رحم کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، لیکن اب آگے فرمایا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، اِن تَكُونُوا صَالِحِينَ، اگر تم واقعتاً صالح ہوئے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس کا جو کانٹیکٹ ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بسا اوقات والدین ہیں، اگرچہ والدین ہیں، لیکن اب وہ سمجھ نہیں رہی ہے، شعور زائل ہو گیا ہے، جیسے کہ فرمایا یتوفا ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، 40-50-60-70 برس کی عمر میں انسان فوت ہو گیا، ابھی حواس قائم ہوتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اور تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس ارذل عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ انسان کے حواس جو ہے وہ مختل ہو جاتے ہیں، انسان کا شعور زائل ہو جاتا ہے، وہ فہم باقی نہیں رہا، بچوں کی سی عادتیں، بچوں کی سی خواہشیں، بچوں کی سی فرمائشیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس سطح پر آ کر کوئی کتنا ہی صالح ہو بیٹا یا بیٹی، وہ اپنے والدین کی ہر فرمائش کو تو پورا نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں تو رد کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہوگا، کہیں تو انکار کرنا پڑے گا، اور کسی وقت ہو سکتا ہے تو کچھ سخت انداز بھی اختیار کرنا پڑے۔ اگر فرض کیجئے کہ حواس بھی مختل ہو گئے ہو، اگر کہیں کسی کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا ہو، تو کسی وقت سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اگر اس طرح کی مجبوری کی حالت میں کہیں کوئی طرز عمل، اس طرز عمل کے منافی اختیار کرنا پڑ جائے کہ جس کا اوپر تذکرہ ہوا، مطلوب طرز عمل تو وہی ہے، وہ طرز عمل کیا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقصد لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اس قدر تفصیل کے ساتھ مطلوب طرز عمل یہ. لیکن یہ کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہو کہ جس میں اس طرز عمل کے برعکس کوئی روش بھی اختیار کرنی پڑے, تو اگر تمہارا اپنا باطن درست ہے, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے, تمہارے دلوں میں ہے, تمہارے سینوں میں ہے, تمہاری نیتیں اس کو معلوم, کس تم صورتحال سے دوچار ہو اس کے علم میں ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین, اگر اندر کا معاملہ درست ہے, نیت تمہاری صحیح ہے, اندر سے تمہارا جو باطنی رویہ ہے وہ غلط نہیں ہوا ہے, اس میں ادب موجود ہے, احترام موجود ہے, والدین کے لیے محبت اور شفقت اور رحمت کے جو مطلوبہ جذبات ہیں موجود ہیں, لیکن مجبوراً کہیں کوئی طرز عمل اس کے منافی اختیار کرنا پڑ رہا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جو رجوع کرنے والے, یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کئی مواقع پر, آبا یعوب عوباً تابا یتوب توبتاً, یہ در حقیقت بہت ایک دوسرے کے قریب ہے. آبا یعوب سے اواب, یہ فعال کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے, بہت رجوع کرنے والا. اور ظاہر بات ہے کہ جب کسی انسان کو اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ, بوڑھے والد یا بوڑھی والدہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا, تو اسے دکھ بھی پہنچے گا, خود افسوس بھی ہوگا, رنج بھی ہوگا, اندر ہی اندر وہ جو ہے صدمہ محسوس کرے گا. تو فرمایا کہ اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری باطنی کیفیات کو جاننے والا ہے, تمہارے قلبی احساسات اس پر عیاں ہیں, اسے معلوم ہے کہ تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے, تم نے یہ بے ادبی کی نیت سے نہیں کیا ہے, تم نے انہیں اپنے اوپر کوئی وبال نہیں سمجھا ہے, تم نے ان کو اپنے لیے کوئی ڈائبلٹی نہیں سمجھا ہے, لیکن مجبوراً تمہیں کرنا پڑ رہا. یہ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا اس پہلو سے کہ قرآن مجید کی تعلیم بڑی فکری تعلیم ہے. انسانی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک مسئلہ زیر بحث ہے تو اسی میں بڑھتے بڑھتے انتہا تک جا کر انسان غیر متوازن ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, یہاں کہیں بھی آپ عدم توازن نہیں پائیں گے. کس قدر زوردار انداز میں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقصد لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اب آپ اندازہ کیجئے اس سے زیادہ انسٹنس ممکن ہے, لیکن یہ کس کو بیلنس کیا ہے. جیسے سورہ تغابن میں نے مثال دی تھی کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہو, ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں, ہوشیار رہو, ہوشیار کے رہ بردم تیز از قدم رہا. لیکن بیلنس کیا ہے, وہ انصافو و تصفہو و تغفرو فإن اللہ غفور رحیم. تین الفاظ مترادف لے آئے گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ کا میدان بنا رہے گھر جو ہے, وہاں تو محبت اور شفقت کے کیفیات ہونی چاہیے. اس اعتبار سے اگر تم معاف کرتے رہا کرو, درگزر کیا کرو, چشم پوشی سے کام لو, تو اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے, تمہاری غلطیوں کو معاف کرے, تمہاری خطاؤں سے چشم پوشی کے اختیار فرمائے؟ اگر تم چاہتے ہو تو تم یہی روش اپنے گھر والوں کے لیے بھی اختیار کرو, لیکن خود چوکس رہو, چوکنے رہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے غفلت میں ہو اور بیویوں اور اولاد کی محبت ان سے تو غلط کام کرا لے, کہیں اللہ کی حدود توڑوا لے, اس سے تجاوز کروا لے. تو یہ ایک بیلنس. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. اسی کے ایک مثال یہ ذہن میں رکھیے, فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقصد لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لیکن ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. یا میں چاہتا ہوں کہ چند حدیثیں بھی اگرچہ اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں, لیکن پھر میں آپ کے سامنے لے آؤں. یہ تو ہم اس سے پہلے تمہیدی مضامین میں دیکھ چکے ہیں کہ والدین کا کے ساتھ یہ حسن سلوک سورہ بقرہ میں بھی آیا, سورہ نساء میں بھی آیا, اس کے علاوہ سورہ انعام میں بھی آیا, سورہ لقمان میں بھی آیا. اور حسن سلوک کا معاملہ اور ادائے حقوق کے معاملے میں اللہ کے ساتھ بریکٹڈ ہے والدین. اب یہاں حدیث سن لیجیے, عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے, سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل عمل احب الى اللہ تعالی,
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا. اس سوال کا پہلا جواب جو حضور نے دیا وہ یہ تھا نماز وقت پر، اس میں تاخیر نہ ہو، وقت پر، وقت پر نماز ادا کی جائے. کل تو سن پائیو. انہوں نے پھر یہ عرض کیا کہ حضور پھر اس کے بعد دوسرا کون سا عمل ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، ان کی خدمت، ان کی بھلائی کے لیے، ان کے لیے کوشاں رہنا، ان کی خدمت میں لگے رہنا، یہ گویا کہ نماز کے بعد یہ بھی بالکل وہی بات ہو گئی کہ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق. ان تو سن پائیو، تیسری بات پھر پوچھی، سن پائیو پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد. اور یہاں جہاد سے مراد ہے قتال، اللہ کی راہ میں قتال. اس لیے کہ ایک جہاد تو وہ جو ہر حال میں ہو رہا ہوتا ہے، وہ جہاد نفس کے خلاف ہے، وہ جہاد دعوت و تبلیغ کا جہاد ہے، وہ تو جہاد جو ہے ہر وقت انسان کے سانس کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن یہ کہ ایک جہاد وہ اس کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر آدمی نکلتا ہے، جان ہتیلی پرکھ کر نکلتا ہے. اس میں مطابق احادیث میں آیا ہے کہ حضور بعض ایسے صحابہ کو روک دیتے تھے کہ جن کے والدین کا اگر وہ بوڑھے ہیں تو کوئی ان کا اگر خدمت گزار نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو ان کو مستقبل کر دیتے کہ تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو. اس لیے کہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جہاد وہ جو ہے وہ بر الوالدین کے بعد لایا گیا ہے. ایک اور حدیث جو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے اور یہ در حقیقت یہاں پر تو تذکرہ ہو رہا ہے والدین کا، والدہ اور والد دونوں، لیکن یہ کہ سورہ لقمان میں بھی آ چکا ہے صراحت کے ساتھ کہ والدہ کا مقام جو ہے والد سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. ایک حدیث کی روح سے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں تو جب سوال کیا ایک صحابی نے، اور یہ بھی متفق علیہ روایت ہے مسلم اور بخاری کی، پہلی روایت بھی متفق علیہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اس کے بعد کون سا؟ بر الوالدین، اس کے بعد کون سا؟ الجہاد فی سبیل اللہ. یہ بھی متفق علیہ روایت، اور یہ دوسری روایت بھی متفق علیہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص نے حضور سے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا اور حسن معاشرت کا، صحابتی صحبت جس کے ساتھ کہ میں بہترین طریقے پر رہوں، جس کی صحبت جو ہے بہترین انداز میں اختیار کروں، جس کی مصاحبت جو ہے بہترین انداز میں اختیار کروں، یعنی جن کے ساتھ سب سے زیادہ حسن معاشرت کا معاملہ کروں، وہ کون ہے لوگوں میں؟ آپ نے فرمایا امک، تیری والدہ. پھر اسی انداز میں جس انداز میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا پھر کون؟ ان صحابی نے پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا امک. پھر تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ فرمایا امک. چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا ابوک. تین مرتبہ والدہ اور چوتھی مرتبہ جو ہے والد کا ذکر کیا. اور یہ بات بالکل منطقی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں خالق حقیقی اللہ، رب حقیقتاً اللہ، لیکن جو بھی ذریعہ بنا ہے دنیا میں وہ والدین، لیکن والدین میں زیادہ بڑا حصہ والدہ کا. جیسے کہ سورہ لقمان میں آیا حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، والدین کا ذکر آیا. لیکن یہ کہ اس میں خاص طور پہ والدہ کا معاملہ، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، پھر دودھ چھڑانا ہوا دو سالوں میں، یعنی یہ کہ دو برس تک در حقیقت اسی کی توانائیاں ہیں جو دودھ کی شکل میں غذا بن کر جو ہے بچے کے پیٹ میں جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے نو مہینے اس نے اپنے وجود میں اپنا خون چسایا ہے اسے اور اس سے اس کو پالا ہے. تو معلوم ہوا کہ والد کے مقابلے میں والدہ کا حق لازماً تین گنا جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، عقل کا بھی تقاضا ہے اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہوا. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے دونوں والدوں کے، دونوں والدین ماں باپ دونوں کے حق میں اس نے سلوک کی. لیکن اب یہاں پھر ذکر ہو رہا ہے والدہ کا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس لیے کہ اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا، جو بھی برداشت کرتے ہوئے جھیلتے ہوئے جو بوجھ ہوتا ہے طبیعت کے اندر وہ سب کو معلوم ہے. اور اسی طریقے سے پھر وضع حمل جو ہوا ہے, جس تکلیف میں ہوا ہے, جن دردوں کے ساتھ ہوا ہے, جس مشقت میں سے ماں گزری ہے وضع حمل کے دوران, پہلے وہ حمل, حملت ہو ام ہوں قرہم و مزاط ہو قرہم وہ حمل ہوں و فصال ہوں سلاسل اشہرا, یہ 2.5 سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کارتا ہے کہ جس میں ایک ماں جو ہے یہ مشقت جھیلتی ہے بچے کے لیے. اس اعتبار سے ماں کا حق جو ہے وہ 3 درجے فائق ہے والد کے حق سے. ایک اور حدیث اور سن لیجیے, اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ, رغم عنفو ثم رغب عنفو ثم رغب عنفو من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخل الجنہ, وہ شخص جو ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے, برباد ہو جائے, پھر وہ برباد ہو جائے, پھر اس کے لیے ہلاکت ہو, پھر ہلاکت ہو, 3 مرتبہ دہرایا گیا. کون شخص؟ جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے کی عمر میں, کسی ایک کو یا دونوں کو, وہی الفاظ جو یہاں آئے ہیں, اما جب لغن ان نقل کے بر احد ہما او کلا ہما فلا تقل لہما اس سے ولا کنہر ہما وقل لہما قولا کریما, گویا کہ اسی آیت کی تشریح فرماتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں کہ بڑا ہی بد نصیب اور بڑا بدبخت ہے انسان, ستیہ ناش ہو گیا اس کا اور برباد ہو گیا وہ شخص, جس نے اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پایا بڑھاپے کی عمر میں, کہ وہ ان کے پاس جو ہے اس کے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے, فلم یدخل الجنہ, اس کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہوا, یعنی اس کے لیے تو بڑا آسان راستہ اللہ نے فراہم کر دیا تھا, جنت میں داخلے کے لیے بہت ہی آسان صورت پیدا کر دی تھی کہ اگر وہ اپنے اس والد یا والدہ یا والدین اگر دونوں ہیں اگر ان کی خدمت کرے تو جنت میں داخلہ ہو جائے, پھر بھی جو شخص جنت میں داخل نہ ہوا تو گویا کہ بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی بدنصیب. تو فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. اب چونکہ ادائے حقوق کا مسئلہ چل رہا ہے لہذا اس کے بعد دیکھیے وہی لفظ آ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور ادا کرو قرابت دار کو اس کا حق. سب سے پہلے تو یہاں لفظ حق جو ہے قابل غور ہے, اس سے پہلے آ چکا ہے سورہ معروف میں حق معلوم لسائل والمحروم, یہ حق ہے. یعنی اصل تصور جو قرآن دیتا ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا ہو, چاہے وہ اسے وراثت میں مل گیا ہو, چاہے اس کو اس نے خود کمایا ہو اپنی محنت سے, اس نے خود کاروبار کیا ہو یا حل چلایا ہو یا ملازمت کی ہو اس سے کمائی کی ہو, جو کچھ انسان کو ملتا ہے نمبر ایک تو یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ وہ فضل ہے قسم نہیں ہے. اگرچہ لفظ قسم جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے اس کمائی کے معنی میں بھی ایک جگہ سورہ بقرہ میں آیا ہے, لیکن عام طور پر لفظ قسم جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ہے نیکی یا بدی جو انسان کما رہا ہے وہ ہے اس کی اصل کمائی. یہ کمائی روپیہ پیسہ یہ تو یہی رہ جائے گا, اصل کمائی کو در حقیقت وہ نیک اعمال ہے یا وہ برائیاں اور گناہ ہیں کہ جو انسان کما رہا ہے, جو اس کا ساتھ دیں گی وہ قبر میں بھی ساتھ جائیں گی اور قیامت میں بھی ساتھ ہوں گی, اور اسی پر پھر انسان کا جو مستقبل ہے آخرت کا وہ طے ہوگا. اس اعتبار سے قسم کا لفظ وہاں جو بھی اللہ یہاں دیتا ہے ذریعہ کچھ بھی ہے, چاہے آپ نے کمائی کی ہے, آپ نے دکانداری کی ہے, آپ نے تجارت کی ہے, آپ نے محنت کی ہے, آپ نے حل چلایا ہے, جو مل جائے اسے فضل سمجھ, فضل اس شے کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے مل رہی ہے. نمبر دو یہ اس فضل میں سے تمہارا جائز حق صرف اتنا ہے جو تمہاری ضروریات کو پورا کر دے, اس سے زائد جو کچھ ہے وہ دوسروں کا حق ہے. اس لفظ حق کو یہاں نوٹ کیجیے, یہ ہے در حقیقت کے جو اسلامی معاشرے میں اس کے اقتصادی نظام کے ضمن میں اہم ترین نقطہ ہے. یہ تمہارا حق ہے ہی نہیں, یہ جو فاضل ہے تمہارے پاس قدر فاضل جو سرپلس ہے یہ تمہارا ہے ہی نہیں, یہ دوسروں کا حق ہے. اللہ نے تمہارے مال میں رکھ کر تمہیں آزمایا ہے, کہ تم اصل حقداروں کو یہ حق پہنچا کر حق بحقدار نصیب اور فارغ ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر اس کو سمیٹ کر رکھو گے, اسے کھتے بھرو گے, اس کو جمع کرو گے, اس کو اپنے لیے دولت کا بار بناؤ گے, تو گویا کہ تم نے اپنے اپنا جو اپنی آسمت ہے اس کو برباد کر دیا. یہ سلون کا بازا جو اسے کون کو انصاف, اے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں, کہاں تک خرچ کریں, انصاف پر اتنا دو, بار بار سو, کتنا خرچ کریں, کوئی انصاف کہہ دیجیے, جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو. اس لیے کہ در حقیقت جو ضرورت سے زائد ہے, چاہے وہ قانون تمہاری نیتیت ہے, تم نے کمایا, تم نے اس کے لیے محنت کی ہے, قانون یہ تمہاری نیتیت ہے, اخلاقاً یہ حق ہے ان کا جو محروم ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, یہ حق ہے. اصل میں جب بھی انسان کو خیرات دیتا ہے, کسی اس کی مدد کرتا ہے, تو جو احساس اس میں برتری کا پیدا ہوتا ہے, اس کی نفی ہوتی ہے اسی سے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ تو اس کا حق تھا, مجھے تو اللہ نے صرف اس کا امین بنا کر آزمایا تھا. لہٰذا اس لفظ کو یہاں نوٹ کیجیے, وہ آتے ذل قربا حق کہوں, قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو, ول مسکین اور محتاج کو, وابن السبیل اور مسافر کو, ولا تبذر تبذیرا. اب یہ در حقیقت ادائے حقوق کی بالکل برعکس کیفیت کیا ہے. دولت اگر انسان جمع کرتا تو کس لیے کرتا ہے؟ یا تو عیاشی کرے گا, اسراف کرے گا, یا تبذیر کرے گا. اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے؟ اسراف کا لفظ آ چکا ہے سورہ لقمان میں, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں, بلکہ بین بین ایک روش اختیار کرتے ہیں. اسراف یہ ہے کہ ایک ضرورت میں, جائز ضرورت میں ضروری حد سے زیادہ خرچ کیا جائے. انسان کی غذا ضرورت ہے, خوراک اس کی ضرورت ہے, لیکن اب یہ کئی کئی کورسز کے ڈنر, کئی کئی ڈشز تیار ہو رہی ہے, ٹیبل بھری ہوئی ہے, یہ اسراف ہے. لباس انسان کی ضرورت ہے لیکن وارڈروب سے وارڈروب بھرے ہوئے ہیں, یہ اسراف ہے. ضرورت جاری ہے, اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا آپ کو چاہیے, لیکن ضرورت سے زائد یہ اخلاص ہے. تبدیل کے برعکس یہ ہے کہ جہاں سرے سے کوئی ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کیا جائے, اور یہ ہوتا ہے نام کے لیے, نمود کے لیے, اپنی دولت مندی کا مظاہرہ کرنے. یہ تبدیل ہے, اور اس کا لفظ جو ہے بنیادی طور پر بنا ہے بذر سے. بذر کہتے ہیں بیج بکھیرنے کو. یہ جو بارانی علاقے ہوتے ہیں ان میں اس طریقے سے زیادہ وہ ہل چلانے کا, اور خاص طور پر ریگستانی علاقوں میں وہ اہتمام نہیں ہوتا, بلکہ یہ کہ جا کر بیج بکھیر آتے ہیں. تھل کے علاقے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, کوئی سیتا پڑ گیا تو بس وہ چلے کی فصل ہو گئی, نہیں تو ٹھیک ہے وہ تو بیج بھی ضائع ہو گیا. تو یہ جو لفظ ہے وہاں سے یہ لیا گیا ہے, پھینک دینا, بکھیر دینا, کسی چیز کو لٹا دینا. بلا تبذر تبذیرا, خام خواہ فضول خرچ کرنا یہ تبذیر ہے. جہاں ضرورت ہو وہاں ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہو, وہ بھی بری شے ہے, وہ بھی قابل مذمت ہے, اس سے بھی روکا گیا. کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف کے کام نہ لو. جو بھی جائز ضرورت ہے اس کو جائز حد تک پورا کرو, لیکن تبذیر اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے, لوگوں پر دھوس دبانے کے لیے مال لگانا. بچی کی شادی ہے, اب اس کے لیے جو بھی کچھ ہو رہا ہے, جشن ہے, دھوم مچی ہوئی ہے, پوری کوٹھی جو ہے بقعہ نور بنی ہوئی ہے, یہ جو شکلیں اختیار کی جاتی ہیں یہ تبذیر ہے, یہ اپنی دولت کا مظاہرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا ولا تبذر تبذیرا. ایک تو نوٹ کیجئے کہ اگر تبذیر کرے گا تو ادائے حقوق نہیں کرے گا, اس لیے کہ ادائے حقوق سے یہ بس کیفیت ہے. دولت آپ نے جمع کی, اور جمع کر کے اپنی دولت مندی کے مظاہرے کے لیے آپ یہ فضول خرچی کر رہے ہیں اور تبذیر سے کام لے رہے ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہے, ایک دوسرے کی ضد. اور دوسرے یہ کہ یہاں فرمایا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں نام اور نمود کے لیے دولت خرچ کرنے والے لوگ, یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ. اس میں بڑا گہرا معنوی ربط ہے, اور وہ در حقیقت ظاہر ہوتا ہے سورہ مائدہ میں, جہاں شراب اور جوئے کی آخری حرمت کا ذکر آیا ہے. وہاں فرمایا انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے مابین جوئے اور شراب کے ذریعے سے دشمنی پیدا کرنا. شراب کے نشے میں آدمی کو کچھ پتا نہیں میں کیا بک رہا ہوں، اس سے دنگا فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. اس طرح جوئے میں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جو ہار رہا ہے ہار رہا ہے ہارتا جا رہا ہے، ایک وقت میں آ کے تیش میں آ جاتا ہے. اس لیے کہ اگر تو آپ سے کسی نے کاروبار میں کوئی کمایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس سے ریزنٹ نہیں کرتے، بھائی ٹھیک ہے کاروبار تھا اس میں اس کو نفع ہو گیا، مجھے وہ میں مجھ سے اس کے پاس وہ رقم منتقل ہو گئی. لیکن جوئے تو ظاہر بات ہے کوئی محنت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی اس میں مشقت نہیں، کوئی اس کی کوئی ان پٹ نہیں، اور وہ خامخا لے کے آئے تو آدمی ایک حد تک تو تحمل کرتا ہے پھر تیش میں آتا ہے. تو انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے. وہی دشمنی پیدا کرنے کا عمل تبذیر کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اسی معاشرے کے اندر جس شخص کی بیٹی کی شادی ہے اور اس نے اپنی پوری کوٹھی کو بکا نور بنایا ہوا ہے اور ہزاروں مہمان آئے ہیں اور اسراف ہو رہا ہے اور نہ معلوم کتنا خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں روپے دعوت پر اڑ رہے ہیں، وہی کوئی شوفر بھی ہے اس کا، کوئی اس کا چوکیدار بھی ہے، وہی کوئی اس کا خانسامہ بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی جوان ہو رہی ہو بلکہ بوڑھی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ کیڑے نہیں ہو پا رہے، اس لیے کہ جو بھی معاشرے میں جو بھی آپ کی رسمیں بن چکی ہیں کم سے کم جو چیزیں درکار ہیں وہ بھی اس کے پاس نہیں. اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا محبت کے جذبات پروان کریں گے؟ نفرت اور عداوت، طبقاتی شعور اور پھر طبقاتی تصادم کی صدا جو ہے اسی سے پیدا ہوتی. اس لیے یہاں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین جو ہیں اپنی دولت کو فضول خرچی میں اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.